Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سوالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائی اور بزرگو کل بتلایا کہ جلیل القدر محدث امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب ریاض الصالحین میں باب قائم فرمایا ہے المحافظۃ علی السنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، اور اس باب کے ماتحت انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو ذکر فرمایا ہے. پہلی آیت انہوں نے ذکر فرمائی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم کرے تم اس پر عمل کرو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ. اور دوسرے آیت کریمہ ذکر فرمائی ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خواہش نفسانی سے اپنی زبان سے نہیں نکالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں اور جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر بھیجی جاتی ہے. اور تیسرے آیت کریمہ ذکر فرمائی تھی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اور چوتھی آیت انہوں نے ذکر فرمائی تھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، قسم ہے تمہارے رب کی وہ لوگ کامل ایمان والے نہیں ہیں جو اپنے جھگڑے میں اور اپنے آپسی معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم بنا رہے. حکم بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے ان فیصلے کے بارے میں اگر ان کے دل میں کوئی تنگی ہے تو کامل ایمان والے نہیں ہیں. بلکہ ضرور ہے ہم کے لیے کہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو تسلیم کر لے. اب پانچویں آیت تھی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. کل بتلایا تھا کہ زندگی کے تمام شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے. جو اس نمونے کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیابی اس کا قدم چومے گی اور سرخ روئی سے وہ ہم کنار ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کے خلاف جو آدمی زندگی گزارے گا تو اس کو ناکامی سے سامنا ہوگا اور ناکامی سے وہ دوچار ہوگا. خلاف پیغمبر کسے راگزید, ہرگز بمنزل نخواہد رسید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف جو آدمی دوسرا راستہ اپناتا ہے ہرگز وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے واسطے دو باتوں کا ہونا ضروری. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کسی بھی کام کو اور عمل کو اسی وقت قبول فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کو شرف قبول اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ اس میں دو باتیں پائی جائے. ایک تو ہے اخلاص, اخلاصی نیت کے ساتھ وہ عمل کرے, خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے واسطے آدمی کوئی عمل کرے, تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں. انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے. وانما لامرئ ما نوى, انسان کو اس کی نیت کا صلہ ملتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسے اونچے عمل کے بارے میں, کہ ہجرت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہ, ہجرت سے پہلے انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں صغیرہ گناہ بھی اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ گناہ بھی اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اتنا اونچا عمل, اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے اگر آدمی ہجرت کرتا ہے تب تو اس کا ثواب ملے گا, تب تو اس کی ہجرت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی, اور اگر کسی اور نیت سے اس کی ہجرت ہے دنیا کے واسطے اگر وہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی کوئی قیمت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے واسطے ایک تو ہیں اخلاص, اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ کام اور انسان کا وہ عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. کتنا ہی اونچا کام ہے, انسان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف وہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. نماز کتنا اونچا عمل ہے, نماز کتنا اونچا عمل ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اوقات مکروہ میں نماز پڑھے, جن وقتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے, ان وقت میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو اس نماز کا ثواب ملنے کے بجائے, قبول ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے, اس نماز کا ثواب ملنے کے بجائے اس کو گناہ ہوگا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز پڑھی. روزہ رکھنا کتنا اونچا عمل ہے, لیکن اگر کوئی آدمی جن پانچ دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے, عید الفطر کے دن, عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق کے تین دن, ذی الحجہ کی 11, 12, 13 تاریخ کو اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو ثواب تو کیا ملتا, اس کو گناہ ہوگا, کیونکہ اس کا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور طریقے کے مطابق جو آدمی زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے, ورنہ تو آدمی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں, حضرت اقدس مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بھی وہی ہیں, حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم ناندوتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بھی وہی ہیں, حضرت قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے شیخ بھی وہی ہیں. ان کے ایک مرید نے پڑھا کتاب میں کہ جو آدمی دو رکعت اچھی طریقے سے پہلے وضو کرے, اچھی طریقے سے وضو کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے وضو کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے وضو کرے, اور پھر دو رکعت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اس طریقے سے پڑھے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر سلام پھرانے تک غیر اللہ کا, اللہ کے علاوہ کسی چیز کا ذرہ برابر بھی اس کے دل میں خیال نہ آوے, تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے, اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اس طریقے سے دو رکعت نماز پڑھوں, چنانچہ انہوں نے اچھی طریقے سے وضو کیا. اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد اس طریقے سے دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خیال نماز میں نہ آئے, اس وجہ سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر لی. نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے واسطے اگر کوئی آدمی آنکھیں بند کرتا ہے تو جائز تو ہے. تو انہوں نے بھی اس طریقے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور اور خیال نماز میں نہ آئے آنکھیں بند کر لی اور اس طریقے سے نماز پوری کی, اس طریقے سے نماز پوری کی. بڑے خوش ہوئے کہ میں نے اس طریقے سے دو رکعت پوری کی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے یہ جو درکات پڑھی ہے تیرے دربار میں اس کی کیا حیثیت ہے, مجھے اس کو بتلا دے. رات کو سو گئے, خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل جنت کی حور کے مانند ایک عورت ہے, حسین و جمیل جیسے جنت کی حور ہو لیکن وہ نابینا ہے, وہ اندھی ہے. انہوں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کیا بات ہے, اتنی حسین و جمیل عورت ہے جنت کی حور کے مانند, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے لیکن وہ اندھی ہے. تو فرمایا کہ یہ تمہاری نماز کی صورت مثالیہ ہے, تمہاری نماز کی صورت مثالیہ ہے کہ بہت اچھی تم نے نماز پڑھی لیکن نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی, اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا نماز یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور طریقے کے خلاف ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں نقص پیدا کر دیا. خلاف پیغمبر کسے راہ گزید, ہرگز بمنزل نخہد رسید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی آدمی اگر چلنا چاہتا ہے تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اللہ کے ولی بھی بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں, بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہ فلانی جگہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, وہاں پر لوگ آپ کی ملاقات اور زیارت کے واسطے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جا رہے ہیں آپ کی ملاقات اور زیارت کے واسطے, لیکن دوڑتے ہوئے نہیں جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ دوڑتے ہوئے جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے واسطے اتنی سست رفتاری کے ساتھ جاتے ہو, لوگ کیسے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, کیسا شوق اور ذوق ہے ان کے دل میں, اور آپ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے اوپر پہنچے ہیں, تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نشان کو دیکھ رہا ہوں, اور آپ کے پاؤں مبارک کے نشان کو دیکھ کر اس پر پاؤں رکھتے ہوئے آپ کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہوا جا رہا ہوں. سب سے آخر میں پہنچے, سب سے آخر میں پہنچے, سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جیسے ہی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاسم ادھر آ جاؤ, اور اللہ کے رسول نے ان کو جو ہے اپنی گود میں بٹھا لیا. میرا قاسم جو ہے میرے نقش قدم کے اوپر چلتا ہوا آیا. ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی انگریزوں نے ان کو پکڑنے کا وارنٹ چھوڑا ہوا تھا کہ قاسم نانوتوی کو پکڑ کے لاؤ. تو ان کے خیر خواہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو پکڑنے کے واسطے اس طریقے سے سرکار کی طرف سے وارنٹ چھوٹا ہوا ہے, پکڑ کے لے جائیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, مخلوق خدا کا بہت نقصان ہوگا, اس واسطے ہماری گزارش ہے کہ آپ چھپ جائیں, ہم آپ کو چھپا دیتے ہیں ایک جگہ کے اوپر. تو مولانا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چنانچہ چھپ گئے. ایک دن چھپے رہے، دوسرے دن چھپے رہے، تیسرے دن، تین دن چھپنے کے بعد باہر آ گئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت سی آئی ڈی اور پولیس جو ہے آپ کو تلاش کر رہی ہے، اور تین دن ختم ہونے کے بعد آپ باہر آ گئے. تو فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی دشمنان مکہ پڑے ہوئے تھے، مکہ کے دشمن پڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تین دن چھپے ہوئے تھے، اس سنت پر عمل کرنے کے واسطے میں چھپ گیا تھا، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام تھا ان کے دل میں. اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ایران گئے ہوئے تھے، ایران اس زمانے میں سپر پاور مانا جاتا تھا، وہاں کی تہذیب اور وہاں کا تمدن اس زمانے میں بہت اونچا سمجھا جاتا تھا. کھانے کے لیے بیٹھے، لقمہ نیچے گر گیا، اس کو اٹھا کر کھانے لگے تو ان کا خادم جو ایرانی نسل تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں اس طریقے سے لقمہ نیچے گر جاوے تو اٹھا کر کھانا جو ہے عیب سمجھا جاتا ہے. تو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی جو ہے جو محبت ان کے دل میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جو جذبہ ان کے دلوں میں تھا وہ ٹپک رہا ہے. تاریخ کے صفحات میں ان کا وہ جملہ مذکور ہے، انہوں نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہم تو شرما جاتے، ہم شرما جاتے، وہاں کی تہذیب سے مرعوب ہو جاتے. اچھا یہاں کا کلچر ایسا ہے تو جیسا دیش ویسا بیش ہم کر لیتے، لیکن نہیں، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طور طریقے سے محبت تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے، مکہ میں ان کے رشتہ دار بہت زیادہ تھے، دوست احباب بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا. ایمان لانے کے بعد اپنا تہبند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نصف پنڈلی کے اوپر باندھتے تھے. مکے میں داخل ہوئے تو ان کے دوست احباب دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہا کہ بھیا یہ کیا کر رکھا ہے تم نے، تم نے اپنا ازار و تہبند کہاں باندھ رکھا ہے، ابھی تو تمہارے دوستوں نے اس کو دیکھا ہے، مکے میں داخل ہونے کے بعد مکے کی عورتیں دیکھے گی تو تم پر ہنسے گی، تمہاری بھتیاں کسے گی، اس کو نیچے اتارو. تو اس وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں کدا رأیت عزرت صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے ازار و تہبند پہنتے ہوئے دیکھا ہے، پوری دنیا اس کے اوپر ہنستے رہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ایک جگہ کے اوپر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائے تھے اس کو بھی میں نے سنایا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرتے رہو گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم یہ ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیرو مائن کہیں گے، بیکورڈ کلاس کے لوگ کہیں گے، تو ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرتے رہو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. صحابہ کرام کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ ہم کے اوپر ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کام تو ہنسنا ہی ہے، دنیا کا کام تو اعتراض کرنا ہے، انگلیاں اٹھانا ہے، کام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے. ورنہ انہوں نے فرمایا، ایک سواری تھی گدھے کی، باپ اور بیٹے دونوں کو جانا تھا، تو باپ اور بیٹے کا مشورہ ہوا کہ دونوں میں سے کوئی اس کے اوپر سوار ہو جائے، کیونکہ دونوں تو سوار نہیں ہو سکتے، ایک ہی سواری ہے. تو بیٹے نے کہا باپ سے کہ آپ ہی سوار ہو جائیے، آپ میرے ابا ہیں، آپ سوار ہو جائیے. چنانچہ باپ سوار ہو گئے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے. ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا تو بستی والوں نے کیا کہا، کیا بھکتی کیسی، کہ باپ کتنا ظالم ہے، اس کے دل میں جو ہے ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے، اس کا بیٹا چل رہا ہے اور ٹھاٹ سے جو ہے سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کتنا ظالم باپ ہے، ذرا برابر بھی بیٹے کے سلسلے میں رحم نہیں ہے، بیٹا بیچارہ چل رہا ہے. اور ایک حفصے سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا. تو باپ نے کہا کہ بھائی لوگ میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, میں اتر جاتا ہوں, تو بیٹھ جا. چنانچہ باپ نے بیٹے کو بیٹھا لیا سواری کے اوپر. بیٹا بیٹھ گیا. پھر ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت شیخ فرماتے کہ ان بستی والوں نے کہا کہ بیٹا کتنا نالائق اور بے ادب ہے کہ اس کا باپ بیچارہ چل رہا ہے اور یہ تھاٹ سے بیٹھا ہے سواری کے اوپر. کتنا نالائق, کتنا بے ادب, کوئی تمیز نہیں اس کے اندر, باپ کا کوئی ادب و احترام نہیں اس کے اندر کہ اس کا باپ بیچارہ چل رہا ہے اور یہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ اب یہ تیر کے نشان میرے اوپر آنے لگے ہیں ابا جان, اب میں کیا کروں, اب کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ ایسا کرو کہ ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں. تب باپ بھی بیٹھ گیا اور بیٹا بھی بیٹھ گیا. تب دونوں سواری کے اوپر بیٹھ گئے اور سواری آگے چلی. تو ایسی صورت میں بستی کے پاس سے گزر ہوا تو بستی نے کہا کہ کتنے ظالم ہیں باپ اور بیٹے, سواری ایک ہے بیچاری, اس پر دونوں سوار ہو گئے, کتنا ظلم کرتے ہیں سواری کے اوپر, یہ سواری کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں, ایک سواری کے اوپر دو دو آدمی سوار ہو گئے, سواری ایک آدمی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے اور دو دو آدمی اس کے اوپر بیٹھ گئے, کوئی رحم نہیں ہے ان کے دل میں. تو باپ بیٹے نے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ تو مشورہ ہوا کہ دونوں سواری سے اتر جاؤ. ویسے سواری کو جو ہے نکیل پکڑ کے ہم چلتے ہیں اور دونوں پیدل چلتے ہیں. چنانچہ دونوں سواری سے اتر گئے اور ایک بستی کے پاس سے پھر گزر ہوا تو بستی والوں نے کہا کہ باپ بیٹے کتنے بیوقوف ہیں, سواری اس کے باوجود بھی پیدل چل رہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دنیا والے تو تمہیں اون بھی نہیں چلنے دیں گے اور وہ بھی نہیں چلنے دیں گے. دنیا والے کو دیکھتے رہو گے تو ایسی صورت میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہو. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تمہارے لیے موجود ہے. تو یہ پانچ آیت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المحافظۃ علی السنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام اس کو بتلانے کے واسطے ذکر فرمائی ہے. پھر حدیث ذکر فرمائی جس کو میں کئی دنوں سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعونی ما ترکتکم, تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تم کو چھوڑے رکھوں. دعونی ما ترکتکم, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مجھ کو چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں. یعنی اگر کوئی بات تمہارے پوچھے بغیر میں تمہارے سامنے بیان نہ کروں تو خاموخا پوچھ تاچھ کر کے کوئی بات مجھ سے مت پوچھو. کوئی بات اگر بتلانی ہوگی اللہ کی طرف سے تو میں تمہیں بتلا دوں گا, خاموخا تم اپنی طرف سے سوالات مت کرو. دعونی ما ترکتکم, تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے واسطے آیت نازل فرمائی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ جو آدمی زاد راہ کی استطاعت رکھتا ہے اس کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا واجب اور فرض ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول افی کل عامین, کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ تو آپ خاموش رہے. پھر اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا افی کل عامین یا رسول اللہ, کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, زندگی میں ایک مرتبہ. اور پھر جو ہیں آپ نے غصے کی حالت میں فرمایا کہ اگر میں اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا, پھر اس فریضے کو ہر سال تم نبھا نہیں سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائے کہ لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسوکم, ایسے بغیر ضرورت کے سوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مت کیا کرو. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالات کا جواب تمہیں دے دیں گے تو پھر تمہیں برا معلوم ہے, بوجھ معلوم ہوگا. اللہ کے رسول فرما دیتے کہ ہر سال حج کرنا ضروری ہے تو ہمارا کیا ہوتا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم اور کوئی شریعت کا حکم نازل فرما دیتے؟ تو اللہ کے رسول کی اگر چاہت ہوتی کہ ہاں ہر سال, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر سال حج کرنا فرض فرما دیتے. اس لیے فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم, بیکار سوالات مت کرو, لغو اور بیکار باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ قد افلح المؤمنون، و ایمان والے کامیاب۔ افلح، فلاح، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ فلاح کا لفظ جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو کہا جاتا ہے، کہ وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کی پابندی ہی نہیں کرتے بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وعن اللغو معرضون، بہت ساری صفت اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے اس میں، عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے، بیکار کام اور بیکار باتوں سے وہ الگ تھلگ رہتے ہیں۔ بیکار کام اور بیکار بات کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، ایسے کو کہتے ہیں بیکار کام اور بیکار بات۔ دین کا فائدہ ہے تو بیکار نہیں ہے، یا دنیا کا کوئی معتبر بھی ہی فائدہ ہے، دنیا کے واسطے بھی آدمی کو بات کرنا اور کام کرنا ضروری ہے، تو بھی بیکار کام کہنے، لیکن نہ تو دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی ہے، انسان کے اسلام کی خوبی ہے، اسلام لانے کے بعد یہ خوبی اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ وہ لا یعنی بیکار کاموں کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ ابھی بتلایا حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر اور شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ، بہت اللہ والے تھے، نازک مزاج تھے۔ بلخ میں دو آدمیوں نے ان کی شہرت سنی کہ ہندوستان میں بہت بڑے اللہ والے، تو اپنے قلب کی اصلاح کے واسطے وہ سفر کرتے ہوئے بلخ سے ہندوستان آئے، نظام الدین رہتے تھے حضرت، اپنے قلب کی اصلاح کے واسطے۔ ظہر کے وقت پہنچے تو ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے حوض کے اوپر بیٹھے، حضرت بھی حوض کے اوپر تشریف فرماتے، لیکن چونکہ یہ تو بلخ سے آئے ہوئے تھے، حضرت کو پہچانتے نہیں تھے، یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ ہمارے بلخ کا حوض بڑا ہے کہ یہ حوض بڑا ہے؟ تو ایک کہہ رہا تھا کہ یہ حوض بڑا ہے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمارے بلخ کا حوض بڑا ہے۔ اس کے بعد وضو کیا، وضو سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کسی سے پوچھا کہ حضرت کہاں ہے دفعہ، تو حضرت سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد حضرت سے فرمایا کیوں آئے ہو، اتنا لمبا سفر تم نے کیا ہے کہ بلخ سے تم ہندوستان آئے ہو؟ کہاں کہ ہم آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، اپنے قلب کی اور دل کی اور اندر کی اصلاح کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ حوض کے بارے میں آپ جو بحث و مباحثہ کر رہے تھے، اس کا فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ لغو باتیں تھیں، لغو باتیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ حوض کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو شرمندہ ہونے لگے، فرمایا کہ جاؤ اس حوض کو ناپ کے جاؤ، ہمارے اس حوض کو ناپ کے جاؤ، پھر بلخ واپس جاؤ، وہاں اپنے حوض کو ناپ کے آؤ اور بتلاؤ کہ دونوں میں سے کون سا حوض چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، تب جا کے میں بیعت کروں گا۔ یہ لغو کام اور بات میں جو مشغول تھے، حضرت نے اس کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ جب تک کہ اس قسم کی لغویات کو چھوڑنے کے تم عادی نہیں بن سکتے ہو، تم کو ہمارے حلقہ ارادت میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نے ان کو واپس کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میرے گاؤں سے باہر جو ہے ایک ندی ہے، اس ندی میں میں نہانے کے لیے جاتا ہوں، تو میں مشرق کی طرف منہ کر کے نہاؤں یا مغرب کی طرف منہ کر کے نہاؤں؟ بےکار سوال تھا، جس طرف بھی منہ کر کے تو نہا لے، مشرق کی طرف منہ کر کے نہاؤں کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نہاؤں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کپڑے جہاں پر تم نے رکھے ہیں نا، اس کپڑے کی طرف منہ کر کے نہاؤ، تو کپڑے اٹھا کے نہ لے جاوے تمہارے، اس کی فکر کرو۔ یہ اچھا جواب دیا ان کا۔ تو عن اللغو معرضون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، دعونی ما ترکتکم، دعونی ما ترکتکم، کہ اگر میں تمہیں چھوڑے رکھوں تو تم بھی مجھ کو چھوڑے رکھو۔ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم، پہلے کی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہلاک کر دیا تھا؟ بہت سی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہلاک کر دیا تھا کہ انہوں نے خامخواہ بیکار اپنے پیغمبروں سے سوالات کیے، خامخواہ بیکار اپنے پیغمبروں سے سوالات کیے، ان سوالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سلسلے میں مشہور ہے، انہوں نے جو ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے سوالات کیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بہت سختی فرمائی تھی۔ تو اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں کہ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم و اختلافہم علی الانبیاء، اس لیے زیادہ باتیں مجھ سے مت پوچھو، جو بات اللہ کی طرف سے بتلانے کا مجھے حکم ہوگا وہ میں بتلا دوں گا، جو ضروری ہوگی وہ بتلا دوں گا۔ خاموخا اپنی طرف سے سوالات کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختیاں بڑھیں۔ اس کے بعد بھی جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر فرمائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بعد میں جو ہے بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا شریف کر لیجیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضيننا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراكعين ومن الساجدين، اللهم اجعلنا من العابدين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المتوكلين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المصلين، اللهم اجعلنا من المزكين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من المستغفرين بالأسحار، اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة، اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا الهدى ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك متوعا لك مخبتا وإليك أواها منيبا، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا مولانا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا توسر علينا وارضنا وارض عنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين،
الرحیم. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت کی اصلاح فرما دے، پوری امت کے گناہوں سے تجاوز اور درگزر فرما. اس ماہ مبارک میں ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری تسبیح کو قبول فرما، ہمارے استغفار کو قبول فرما. توبتن نصوحا ہمیں نصیب فرما دے مولا، توبتن نصوحا نصیب فرما دے مولا، توبتن نصوحا تو ہمیں نصیب فرما دے. اے مولا علم و عمل نصیب فرما دے، علم و عرفان نصیب فرما دے، ذکر و فکر نصیب فرما دے، ذکر و شکر نصیب فرما دے، صبر و شکر نصیب فرما دے، صلاح اور فلاح تو ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ توکل اور اخلاص نصیب فرما دے، یا اللہ زہد و ورا نصیب فرما دے، یا اللہ تقوی و طہارت ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ریاکاری سے و سمع و شہرت دنیا طلبی سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اللہ شیطان کی شرارتوں سے اور نفس کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما دے. اے مولا تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہو ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمدہ نصیب فرما دے. جو جس بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے آنکھ یا کان یا زبان یا دانت کی بیماری میں مبتلا ہو، یا شوگر یا پریشر کی بیماری میں مبتلا ہو، یا کڈنی کی بیماری میں مبتلا ہو، کون سی بھی اور جون سی بھی جسمانی بیماری ہو، اللہ سے ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمدہ نصیب فرما. اللہ تو شافی مطلق ہے، اللہ تو ہی شافی مطلق ہے. دنیا کی دوائیں یہ تو اسباب ہیں، مؤثر حقیقی تیری ذات ہے، تو قادر مطلق ہے، تیرا مسئلہ کن فیکون ہے. یا اللہ کیسی ہی لا علاج بیماری کیسی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تو چاہے تو آنن فانن وہ ہماری بیماری دور ہو سکتی ہے مولا، آنن فانن ہماری بیماری دور ہو سکتی ہے. اے شافی مطلق، اے شافی مطلق، اے قادر مطلق، ہم میں سے جو لوگ جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، جو جس بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری سے اس کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمدہ نصیب فرما دے. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو ہموم اور غموم اور ٹینشن میں مبتلا ہے اس سے ان کی حفاظت فرما، اس کے اسباب سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.